السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ جلد پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر ٹرمپ کے بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے. پشاور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے مزید دو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نامی تنظیم کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل جاری ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی ہم منصب جیسنڈا آرڈرن کو فون کر کے کہا ہے کہ کرائسٹ چرچ دہشت گرد حملے کے بعد ان کی جانب سے تدبر اور انسانیت پر مبنی اقدامات قابل تعریف ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران بم دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں. اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد 21 اور 22 مارچ کو امریکی محکمہ خارجہ میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ایک اجلاس کر رہے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شورش زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ضلع ادھم پور میں قائم وفاقی پولیس فورس CRPF کے ایک مرکز میں بدھ کی رات پیش آئے ایک واقعے میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ جلد پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر ٹرمپ کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کے اعلان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بگاڑ کی بات ہو رہی تھی, لیکن اب ان کے بقول اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا ہے. اس سے قبل صدر نے رواں سال جنوری میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے بقول جلد ہو سکتی ہے. صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. اعلی امریکی حکام بھی طالبان کے ساتھ رابطے ممکن بنانے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کر چکے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی ہم منصب جیسنڈا آرڈرن کو فون کر کے کہا ہے کہ کرائسٹ چرچ دہشت گرد حملے کے بعد ان کی جانب سے تدبر اور انسانیت پر مبنی اقدامات قابل تعریف ہیں. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سے فون پر بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ نے اس سانحے کے بعد بہت مستعدی سے اقدامات کیے. انہوں نے وزیر اعظم جیسنڈا کی طرف سے مسلمان برادری کے لیے احترام کے جذبات کے اظہار کی بھی تعریف کی. پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے مزید دو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. عدالت نے جمعرات کو سنائے جانے والے اپنے فیصلے میں دیگر دو ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نامی تنظیم کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل جاری ہے, اور گزشتہ تقریباً 10 روز میں 7 مزید افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران بم دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق دھماکے کابل کے شیعہ اکثریتی مغربی علاقے میں واقع سخی نامی درگاہ کے نزدیک ہوئے. افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ دھماکے مارٹر بموں کے حملوں کا نتیجہ ہیں۔ البتہ وزارت دفاع نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ دھماکے راکٹ حملوں کا نتیجہ تھے جو عام شہریوں کے گھروں اور نوروز کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات پر گرے۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد 21 اور 22 مارچ کو امریکی محکمہ خارجہ میں ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں وہ اپنے ہم منصبوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ روس کے صدر کے خصوصی نمائندے سفیر ضمیر کابولوف، چین کے خصوصی نمائندے سفیر ڈینگ جی جن اور یورپین یونین کے خصوصی نمائندے سفیر رولینڈ کوبیا اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ زلمے خلیلزاد خصوصی نمائندوں کو افغان امن بات چیت میں اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے اور وہ افغان امن عمل میں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے علاوہ افغان جنگ کے خاتمے میں ان ملکوں کے کردار پر بات کریں گے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شورش زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ضلع ادھم پور میں قائم وفاقی پولیس سی آر پی ایف کے ایک مرکز میں بدھ کی رات پیش آئے ایک واقعے میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک اعلی پولیس افسر انسپکٹر جنرل منیش کمار سنہا نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادھم پور کے بھٹل بھالیا علاقے میں واقع سی آر پی ایف کی 187ویں بٹالین کے صدر دفاتر میں تعینات اہلکار اجیت کمار نے اپنے ساتھیوں پر اندھ دھند فائرنگ کر کے 3 اہلکاروں کو شدید زخمی کر دیا۔ تینوں اہلکار ہسپتال لے جاتے ہوئے چل بسے۔ اس دوران اجیت کمار نے خود کو بھی گولی مار کر زخمی کر لیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے ملک بھر میں فوری طور پر خودکار اور نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نے جمعرات کو دارالحکومت ویلنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں ملک میں گن کنٹرول سے متعلق ان اصلاحات کا اعلان کیا جن کا وعدہ انہوں نے جمعے کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر فائرنگ کے بعد کیا تھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان تمام نیم خودکار ہتھیاروں پر ملک میں پابندی عائد کی جا رہی ہے جو 15 مارچ کو کیے جانے والے دہشت گرد حملے میں استعمال ہوئے تھے۔ جمعے کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں نمازیوں پر ایک سفید فام نسل پرست کی فائرنگ سے 50 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہالینڈ میں استغاثہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ اس ہفتے ٹرام شوٹنگ کے واقعے میں ملوث شخص پر دہشت گردی کے ارادے سمیت قتل کے متعدد الزامات لگا رہا ہے۔ وکلاء استغاثہ کا کہنا ہے کہ ترک نژاد گگن دانش نے پیر کے روز تنہا کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو ہلاک اور 3 دیگر کو زخمی کر دیا۔ دانش کو جمعے کے روز عدالت کی بند کمرے کی کارروائی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا نفسیاتی معائنہ بھی کیا جائے گا۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے جمعرات کے روز برسلز میں یورپین یونین کے لیڈروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ 3 مہینے کی توسیع کی منظوری دے دیں تاکہ برطانیہ کو مزید وقت مل سکے کہ وہ یورپی یونین کو چھوڑنے کے لیے صحیح وقت کا تعین کر سکیں۔ باقی 27 ارکان کی طرف سے بریگزٹ سے نکلنے کی پہلے سے طے شدہ 29 مارچ کی حتمی تاریخ میں تاخیر کی منظوری لازمی ہے، لیکن اس پر رائے شماری آئندہ ہفتے تک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ امریکی پشت پناہی والی شامی ڈیموکریٹک فورسز داعش کے قبضے والے شمال مشرقی شامی قصبے باغوس کی تلاشی شروع کر رہی ہیں تاکہ چھپے ہوئے جنگجوؤں بارودی سرنگوں اور بارودی پھندوں کا سراغ لگا سکیں۔ یہ کوشش اس کے ایک روز بعد شروع ہوئی ہے جب ڈیموکریٹک فورسز نے داعش جنگجوؤں سے علاقہ حاصل کر لیا ہے جسے عہدیدار دہشت گرد گروپ کے لیے بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ 1000 سے 1500 تک افراد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں جن میں سینکڑوں زخمی جنگجو شامل ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ایک اعلی سطحی امریکی وفد آئندہ ہفتے بیجنگ کا دورہ کرے گا اور ان تجارتی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرے گا جو 2 بڑی عالمی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے جاری ہیں۔ وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فنگ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹس اور وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اگلی جمعرات اور جمعے کو چینی دارالحکومت کا دورہ کریں گے، جس کے بعد چینی نائب وزیراعظم لیو ہی اپریل کے شروع میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے جس میں ہم ان خبروں کی کچھ تفصیلی رپورٹس بھی پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ جلد پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر ٹرمپ کے بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ محمد جلیل.
صدر ٹرمپ نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران پاکستان امریکہ تعلقات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا,
Pakistan will be meeting with Pakistan. I think our relationship right now is very good with Pakistan.
لیکن صدر ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی یہ ملاقات کب, کہاں اور کس کے ساتھ ہوگی, اور کسی اور امریکی عہدیدار نے بھی تاحال صدر کے اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. دوسری طرف جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر ٹرمپ کے پاک امریکہ تعلقات سے متعلق بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بگاڑ کی بات ہو رہی تھی.
آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم شیر و شکر ہو گئے, بالکل نہیں میں یہ کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریکٹیو میکنزم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہتری کی طرف امکانات بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے, یہ ان کے جو فوکل پرسن ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں امبیسڈر خلیل زاد, انہوں نے بھی کہا ہے.
شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, لیکن ان کے بقول ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
یہ مجھے تاثر اب جو میونخ کے میری یو ایس کے کانگریس مین کے ساتھ اور سینیٹر کے ساتھ جو نشست ہوئی اس میں بھی یہ مجھے تاثر ملا کہ جو بالکل جو ایک لگتا تھا نا کہ تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں, ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا ہے. اس سے قبل صدر نے رواں سال جنوری میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے بقول جلد ہو سکتی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. اعلی امریکی حکام بھی طالبان کے ساتھ رابطے ممکن بنانے میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کر چکے ہیں. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ سال کے آغاز میں اس وقت سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے جب صدر ٹرمپ نے پاکستان پر دوہری پالیسی اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسلام آباد کو سیکیورٹی امور کی مد میں دی جانے والی امداد روک لی تھی. لیکن گزشتہ سال کے اختتام پر امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست رابطہ ممکن بنانے میں پاکستان کے کردار کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور روابط میں بہتری آئی ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پامپیو نے پاکستان اور بھارت کے درمیان احالیہ کی شیدگی کم کرانے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پشاور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کیس میں دو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے, جبکہ دو ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
پشاور کے انسدادی دہشت گردی عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی ماردان کے طالب علم مشال خان قتل کیس میں دو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی جبکہ دو ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ عمر قید کی سزا پانے والے ملزمان میں اسد کاٹلنگ اور تحصیل کونسلر عارف خان شامل ہے، جبکہ بری ہونے والے ملزمان اظہار اللہ اور صابر معیار ہے۔ چاروں ملزمان پچھلے سال ایبٹ آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے 57 دیگر ملزمان کے خلاف مقدمے کے فیصلے کے بعد گرفتار ہوئے تھے۔ انسداری دہشت گردی عدالت کے جج محمود الحسن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ 12 مارچ کو محفوظ کر لیا تھا۔ مقدمے کا فیصلہ سناتی ہوئی جج محمود الحسن نے کہا کہ عدم ثبوت اور استغاثہ کی طرف سے ٹوس شواہد فراہم نہ ہونے پر ملزمان اظہار اللہ عرف جانی اور صابر معیار کو بری کیا جاتا ہے۔ فیصلے کے بارے میں مشال خان کے والد اقبال خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جو آج فیصلہ آیا ہے تو اس میں سے جو ہے نا جس چیز کو میں قابل گرفت جرم سمجھتا تھا تو جج صاحب نے میرے موقف کی تصدیق کی ہے اور دو بندوں کو عمر قید کی سزا دی ہے، جبکہ دو کو رہا کیا ہے۔ تو بقایا جو دو رہا ہوئی ہے تو وہ اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے اس کے متعلق پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ ہائی کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے جانا۔
ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت میں اقبال خان نے کہا کہ ان کے بیٹے مشال خان پر جھوٹا الزام لگوایا گیا تھا اور ان کو نہایت بے دردی سے مارا گیا تھا۔ سزا پانے والے دونوں ملزمان کے رشتہ داروں اور وکلاء نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سرگرم سابق جسٹس شیر محمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جسٹ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں بعض لوگوں کو کس بنیاد پہ انہوں نے مطلب بری کیا اور کس بنیاد پہ سزا دی۔ بہرحال اس قسم کے واقعات میں مطلب کہ اگر لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہو تو میرے خیال میں یہ اس ملک کی مستقبل کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا۔
عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے شعبہ ابلیامہ کی طالب علم مشال خان کو 13 اپریل 2017 میں ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے توہین مذہب کے الزام میں تشدد کر کے اور گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس مقدمے میں لگ بھگ 61 ملزمان کو نامزد کر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک ملزم کو ایبٹ آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت اور 5 دیگر کو 25-25 سال قید کی سزائے سنوائی تھی، جبکہ 26 ملزمان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں 25 دیگر ملزمان کو 4-4 سال قید کی سزائے دلوائی گئی تھی اور ان 25 ملزمان کو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر پہلے ہی رہائی ملی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف مشال خان کے والد نے پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے اپیل دائر کر رکھا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک واقعے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی اثنا میں کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گزشتہ کئی روز سے وقفے سے جاری گولہ باری میں ایک اور بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شور زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ضلع ادھم پور میں واقع وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے ایک مرکز میں بدھ کی رات پیش آئے برادر کشی کے ایک واقعے میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر انسپکٹر جنرل منیش کمار سنہا نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ادھم پور کے بٹھل بالیاں علاقے میں واقع سی آر پی ایف کی 187 بٹالین کے صدر دفاتر میں تعینات اہلکار اجیت کمار نے اپنے ساتھیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ یہ 3 اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسے۔ اس دوران اجیت کمار نے خود کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے کی خبر ملتے ہی اعلیٰ سی آر پی ایف اور پولیس حکام موقع واردات پر پہنچ گئے۔ انسپکٹر جنرل سنہا کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ پولیس اہلکار نے تیش میں آ کر اپنے ساتھیوں پر گولی چلا دی۔ بھارتی زیر نظام کشمیر میں جہاں مسلمان علیحدگی پسند گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے ایک مسلط تحریک چلا رہے ہیں، بھارتی حفاظی دستوں میں برادر کشی اور سپاہیوں کی طرف سے خود کشی کرنے کے واقعات کا پیش آنا ایک معمول بن گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر نفسیات دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالوحید خان،
یہ واقعات دراصل بنیادی طور پہ سٹریس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، تو جن میں کئی طرح کی اب ڈسکشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جاب ریلیٹڈ سٹریس ہے، دوسرا ہے کہ سروس ان دا کانفلکٹ زون، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ امریکن وار ویٹرنز کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں بھی ریج اور افیکٹ ڈس ریگولیشن کے ایشوز ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ پرولونگڈ آورس میں ڈیوٹی کرنا ان کا, اور ہمیں جیسے ہمیں بھی معلومات ہوتی ہیں ان کو وقت پہ لیو چھٹیاں ہی ملتی ہیں اور اس وجہ سے بھی ان کے ایشوز آ جاتے ہیں.
تاہم بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سپاہیوں میں ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور انہیں تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں کئی اقدامات اٹھائے گئے, جس کے بعد شور زدہ ریاست میں تعینات مسلح افواج اور دوسرے حفاظتی دستوں میں اس طرح کے رجحان میں ایک چوتھائی کمی واقع ہوئی ہے. اس دوران متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے سندر بنی سیکٹر میں بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان جمعرات کو پیش آئے فائرنگ کے تبادلے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا. طرفین نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کر کے سرحدوں پر فائر بندی کے لیے نومبر 2003 میں طے پائے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال خان اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نامی تنظیم کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل جاری ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ.
بلوچستان کے مختلف اضلاع سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی واپسی کا عمل جاری ہے اور جمعرات تک مزید 7 لاپتہ افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں. کوئٹہ میں صوبائی وزارت داخلہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاپتہ افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کا عمل پورے صوبے کے عوام کے لیے خوشی کی بات ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں کو واپس پہنچنے والے نوجوانوں کی خبریں سن کر اب وہ لوگ بھی لاپتہ افراد کی گمشدگی کا رپورٹ درج کرانے آ رہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں کے دوران کبھی کمیشن کے اجلاس میں اپنی شکایت ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں آئے تھے. ذرائع کے مطابق کمیشن کے گزشتہ اجلاس کے بعد اب مزید 10 نئے کیس درج کرائے گئے ہیں. وزارت داخلہ کے ذرائع نے مزید بتایا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کا اگلا اجلاس یکم سے 5 اپریل 2019 تک کوئٹہ میں ہوگا, جس میں کمیشن کے پاس درج کرائی گئی نئی اور پرانی شکایات کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے صوبائی حکومت میں شامل تمام جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں.
حکومت بلوچستان اپنی سنسیئر ایفرٹس کے ساتھ اس ایشو پہ کام کرے گی, نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کے بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور سب اسٹیک ہولڈرز نے ان کے ساتھ رابطے کر کے اس مسئلے کو آج کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بلوچستان کی کوالیشن نے ان کو یقینی طور پہ کچھ ایسی سنسیریٹی دکھائی ہوگی کہ انہوں نے اتنا کیمپ ختم کیا ہے.
اگست 2006 میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں اور قومی تنصیبات پر عملوں کا سلسلہ تیز ہوا, جس کے بعد لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا. وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق 2009 میں وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن قائم کر لیا تھا. کمیشن کے کل 18 اجلاس اب تک منعقد ہوئے ہیں. کمیشن کے پاس بلوچستان کے کل 440 کیس رجسٹرڈ ہو چکے تھے. وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق کمیشن کی کوششوں سے گزشتہ 10 سالوں میں 165 افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں. 30 کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جبکہ 122 افراد کے کیسز قابل اعتماد اور واضح ثبوت نہ ہونے کی بنا پر کمیشن کی فہرست سے خارج کر دیے گئے اور 23 کیسز التوا میں رکھے گئے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا دعویٰ ہے کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد پارٹی کی کوششوں سے اب تک 347 جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
نیوزی لینڈ اس فوجی طرز کے تمام نیم خودکار ہتھیار اور اس جیسی تمام خودکار رائفلوں پر پابندی عائد کر رہا ہے جو جمعے کے روز کرائسٹ چرچ پر کیے گئے ان حملوں میں استعمال کیے گئے تھے جس میں 50 لوگ جاں بحق ہوئے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
نیم خودکار بندوقوں پر پابندی اور آتشی اسلحے کے اشتہار پر کنٹرول میں اضافے کے لیے دائر کی گئی درخواستیں جمعرات کے روز نیوزی لینڈ کے اراکین اسمبلی کے ایک گروپ کو پیش کی گئیں. گرین پارٹی کے شریک لیڈر نے کہا ہے کہ ان درخواستوں میں پہلے ہی 70,000 لوگ دستخط کر چکے ہیں. توقع ہے کہ پارلیمنٹ اگلے ماہ اس پابندی کی منظوری دے گی۔ اس پابندی میں بہت زیادہ گولیاں ذخیرہ کرنے والے میگزینز اور ہتھیاروں کے وہ پارٹس بھی شامل ہیں جو عام رائفلوں کو خودکار رائفلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ نیم خودکار ہتھیاروں کو ملکیت میں رکھنے پر پابندی کا ایک فوری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔
These changes to our regulations will ensure virtually all of the weapons I have announced as being banned will be categorized as weapons that require an E-class endorsement. The effect of this will mean that no one will be able to buy these weapons without a permit to be bought from them.
ایک حکم نامہ موثر ہو گیا ہے۔ ہمارے ضابطوں میں یہ تبدیلیاں فی الواقع تمام ہتھیاروں پر پابندی کو یقینی بنائیں گی۔ میں نے اعلان کیا ہے کہ ممنوعہ ہتھیاروں کے لیے ایک ای کلاس توثیق درکار ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کوئی بھی پولیس سے حاصل کیے گئے اجازت نامے کے بغیر ان ہتھیاروں کو نہیں خرید سکے گا۔ میں لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسے کسی اجازت نامے کے لیے درخواست دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کے۔ اور نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش نے نیم خودکار رائفلوں کے مالکان پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کے الفاظ،
Obviously the detail means that people who were prior to 3 p.m. lawfully in possession of firearms such as semi-automatic assault rifles are no longer lawfully in possession.
ظاہر ہے ان تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 3 بجے سے پہر سے قبل تک نیم خودکار رائفلوں جیسے آتشی اسلحے کو قانونی طور پر اپنی ملکیت میں رکھ سکتے تھے، اب ان تبدیلیوں کے بعد قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پولیس کے طور پر ہم اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگ اپنے آتشی اسلحے ہمارے پاس جمع کرائیں اور اسے جلد از جلد ممکن بنائیں، ہم ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش کے۔ اسی دوران جمعرات کے روز ان دو حملوں میں ہلاک ہونے والے 50 متاثرین میں سے بیشتر کی تدفین کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تمام 50 متاثرین کی باقاعدہ شناخت ہو چکی ہے اور 20 سے زیادہ میتیں تدفین کے لیے حوالے کر دی گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ جمعے کو اس وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گا جب متوقع طور پر النور مسجد اذان کے لیے دوبارہ کھلے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس ڈیموکریٹ رہنماؤں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو فی الحال خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مواخذہ ایسا پرخطر سیاسی اقدام ہو سکتا ہے جس کے نتائج غیر متوقع ثابت ہوں۔ وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
لبرل ایکٹیوسٹس کی جانب سے دباؤ کے باوجود ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی مخالفت کی ہے، کم از کم فی الحال۔ مواخذے کے بارے میں ہمارے ملک میں آرا منقسم ہیں اور ہمیں دیکھنے دیں کہ حقائق کیا ہیں، قانون کیا ہے اور صدر کا رویہ کیا ہے۔ یہ تھے نینسی پلوسی کے الفاظ۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ صدر ٹرمپ کے خیال میں مواخذے کا کوئی جواز نہیں۔ اچھا، آپ کسی ایسے شخص کا کیسے مواخذہ کر سکتے ہیں جو بہترین کام کر رہا ہو؟ میں اس معاملے کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میٹ ڈیلک کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس اس بات کو ترجیح دیں گے کہ ووٹر کو موقع فراہم کریں کہ وہ آئندہ سال الیکشن میں صدر ٹرمپ کو نکال باہر کریں۔ جب تک مواخذے کی کارروائی شروع ہوگی 2019 کا اختتام یا 2020 کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ اس طرح پیچیدگی پیدا ہوگی کیونکہ صدر کو ہٹانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور اسے الیکشن کہتے ہیں۔ یہ تھے میٹ ڈیلک کے الفاظ۔ ڈیموکریٹس کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ 1998 میں صدر کلنٹن کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں کیا ہوا تھا۔ ان خاتون مونیکا لیونسکی کے ساتھ میرے جنسی تعلقات نہیں تھے۔ یہ تھے صدر کلنٹن کے الفاظ۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور مونیکا لیونسکی کے ساتھ تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ایوان نمائندگان نے ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی، لیکن سینٹ میں سماعت کے بعد انہیں بری کر دیا گیا اور وہ عہدے پر برقرار رہے۔ میں نے ذاتی زندگی میں جو غلط کام کیا میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یہ تھا صدر کلنٹن کا اعتراف۔ اس کے بعد 1998 میں ہونے والے الیکشن میں ریپبلکنز 5 نشستیں ہار گئے، جسے مواخذے کی کارروائی کا رد عمل سمجھا گیا۔ ورجینیا یونیورسٹی کے لیری سباٹو کہتے ہیں کہ امریکہ کے بانی رہنماؤں نے مواخذے کو غیر معمولی واقعے کے طور پر دیکھا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ صدور کا مواخذہ کیا جائے اور انہیں معمولی خلاف ورزیوں پر مجرم قرار دے کر برطرف کیا جائے. وہ چاہتے تھے کہ کانگریس انتہائی غیر معمولی حالات میں ایسا کرے. یہ تھے لیری سباٹو کے الفاظ. 1974 میں کانگریس نے واٹر گیٹ اسکینڈل پر صدر نکسن کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کی. Therefore,
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
چنانچہ میں کل دوپہر صدارت سے مستعفی ہو جاؤں گا. یہ تھے صدر نکسن کے الفاظ. انہوں نے استعفی اس لیے دیا کہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ سینٹ میں مواخذے کی کارروائی میں بچ نہیں سکیں گے. بروکنگ انسٹیٹیوشن کے جان ہوڈک کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے مطالبے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق رابرٹ مولر کی تحقیقات کے نتائج آنے کے بعد پھر کیے جا سکتے ہیں.
I think if the Mueller report indicates some serious wrongdoing by the president and his campaign,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولر رپورٹ میں صدر اور ان کی انتخابی ٹیم کی جانب سے سنگین خلاف ورزیوں کے شواہد ملے تو ان سے ڈیموکریٹس کو تقویت ملے گی کہ وہ مواخذے کی کارروائی میں پیش رفت کرنے کے لیے سوچ بچار کریں. یہ تھے جان ہوڈک کے الفاظ. فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کسی انکوائری سے پہلے صدر ٹرمپ اپنا مقدمہ لے کر ووٹرز کے سامنے پیش ہوں گے. جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اور آئی سی سی میں نشست چاہتا ہے، بھارت او آئی سی میں نشست چاہتا ہے لیکن مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے اس پر سخت اتاری ہو جاتا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ بلاول کا بیان بھارتی اخبارات کی ہیڈ لائن بنا، یہی وہ چاہتے تھے. پاکستان کے تین وفاقی وزراء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس بارے میں علی رانا کی ایک رپورٹ.
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پلوامہ واقعے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا جس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بلا تحقیق پاکستان پر الزامات لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس میں بھی پاکستانیوں کی جان گئی اور کل بھارتی عدالت کے فیصلے نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا. سمجھوتا ایکسپریس کے چار مرکزی مجرموں کو بری کر دیا گیا جبکہ ایک مجرم کو اعتراف جرم کے باوجود رہا کیا گیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنی مسلمان آبادی کی وجہ سے او آئی سی میں نشست تو چاہتا ہے لیکن مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ان پر سخت اتاری ہو جاتا ہے.
ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بالکل 44 جانیں وہاں گئیں پلوامہ میں، ہمیں ان کا افسوس ہے، یقیناً افسوس ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 68 میں سے 44 جانیں تو پاکستانیوں کی سمجھوتا میں بھی گئیں، ایگزیکٹلی وہی نمبر ہے 44، اور اس کے لیے ہم بارہا درخواست کرتے رہے، ڈیمارش کرتے رہے، لیکن اہمیت نہ دی گئی ہماری نقطہ نظر کو.
ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دورہ چین میں نیشنل ایکشن پلان اور مولانا مسعود اظہر پر بات ہوئی. چین نے مولانا مسعود اظہر پر مزید معلومات کے حصول کے لیے تکنیکی ہولڈ لگایا جو چین کا حق ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی پر رائے دینا درست نہیں. ہمیں علم ہے دنیا کیا چاہ رہی ہے اور ہماری اپنی قومی ترجیحات اور مفادات کیا ہیں. ہم دہشت گردی کی مالی معاونت، منی لانڈرنگ اور دیگر امور پر غور کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سانحہ اے پی ایس کے بعد قومی اتفاق رائے قائم ہو چکا ہے، لہٰذا اب سیاستدان اس معاملے پر سیاست نہ کریں اور حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھیں.
ہمیشہ پہلے لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. یہ رویہ جو میں نے دیکھا ہے، میں آج پھر دست بستہ ان سے گزارش کروں گا، ایاز صادق صاحب سے، خورشید شاہ صاحب سے، کہ خدارا ذرا مہربانی کیجیے. مجھے پتہ ہے آپ کی سیاسی مشکلات کا بھی پتہ ہے، مجھے آپ کی سیاسی ضروریات کا بھی علم ہے.
نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کے کالدن تنظیموں سے متعلق بیان کا ذکر بھی آیا. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ بلاول کا بیان بھارتی اخبارات کی ہیڈ لائن بنا، یہی وہ چاہتے تھے.
کہ کل کے ان کے جو بیان ہے آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائن ہے، یہی وہ چاہتے تھے. ہمارے اندر کالدن تنظیمیں ہوں، ہمارے جو بھی لوگ ہوں، انڈیا کو ہم کیسے یہ جرت دیں یا اجازت دیں گے کہ وہ آ کے ان کے خلاف ایکشن کرے گا. وہ ایک قومی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, انہیں قومی سیاست کرنی چاہیے.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر صنعت و پیداوار عبدالرزاق داؤد نے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ان کے ساتھ سرمایہ کاروں کی پاکستان آمد کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دورے پاکستان میں حلال فوڈ, ٹیکسٹائل, پاور جنریشن, آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوگی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بہاولپور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صادق ایجرشن کالج کے پروفیسر کے قتل کے الزام میں گرفتار طالب علم خطیب حسین کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. دوسری طرف کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ مقتول پروفیسر نے کبھی کوئی متنازع بات نہیں کی. جمشید رضوانی کی رپورٹ.
پولیس تھانہ سیول لائنز بہاولپور نے بدھ کو صادق ایجرٹن کالج میں کالج کے پروفیسر خالد حمید کے قتل کیس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت بھی کالج کے طالب علم اور ملزم خطیب حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے, جس کے بعد جمعرات کو ملزم کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی, جس پر عدالت نے ملزم کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. بہاولپور کے ڈی پی او امیر تیمور خان کے مطابق سنگین واردات کی ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے اور اس کیس کے لیے خاص طور پر ایک پروسیکیوٹر کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ
بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, بڑا لرزہ خیز مرڈر ہے. اس کو تمام پہلوؤں کے ساتھ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ میں نے ٹیم بنا دی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کے زیر نگرانی, اور جتنے بھی پہلو ابھی سامنے آتے جا رہے ہیں وہ تمام کو ہم دیکھیں گے. فورنسک ایویڈنس بھی انشاءاللہ اس میں تمام ہم نے کلیکٹ کر لی ہے. ایک پروسیکیوٹر کے لیے بھی ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے تاکہ اس کیس کی اچھی طرح سے تیاری کی جا سکے, اور انشاءاللہ کوئی کمی پولیس کی طرف سے نہیں ہوگی.
دوسری طرف اس واقعے کے فوراً بعد بدھ کے روز کالج کو بند کر دیا گیا تھا, لیکن 2 دن کے بعد جمعے کو اس کالج میں دوبارہ تدریسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. صادق ایجرٹن کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر حاجی ولی محمد کے مطابق مقتول پروفیسر خالد حمید نے کبھی کالج میں کوئی متنازعہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ
میں خالد حمید صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, انتہائی با اخلاق اور انتہائی ریگولر پنکچوئل اور انتہائی محنتی استاد رہے ہیں, اور انہوں نے آج تک کوئی ایسی کنٹروورسی بات کبھی نہیں کی, اور ان کا پورا کیریئر جو ہے نا وہ اس بات کی گواہ ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
تعلیمی اداروں کے اندر اپنے ہی استاد کو قتل کرنے کے واقعے کو ماہرین نفسیات مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں. خاتون ماہر نفسیات اندلیب سحر فاطمہ کے مطابق ملزم کی شخصیت کی تشکیل کے اندر انتہا پسندی کی وجہ دیکھنا ضروری ہے. کون سے لفظوں نے اسے اس پر اکسایا یا کون سے لوگوں نے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر قائل کیا, اس میں جوان عمری میں انتقام اور غصہ دونوں نظر آ رہے ہیں. ان کے مطابق
اس کی پرسنالٹی کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پرسنالٹی کے اندر بھی ہم 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی پرسنالٹی کے اندر آ رہا ہے, اینٹی سوشل ہے یا پیرانوئڈ پرسنالٹی ہے یا یہ بورڈر لائن پرسنالٹی ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ کیوں ہوا. کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کے لیے فوراً جو ہے کسی کو مرڈر اٹیمپٹ نہیں کرتا. اس کے اگر کسی نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنی حد تک پمپ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا اگر یہ چیز میرے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس چیز کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کو ہٹا دیا جائے.
صادق ایجرٹن کالج میں شعبہ انگلش کے سربراہ پروفیسر خالد حمید کو بدھ کی صبح ان کے اپنے طالب علم خطیب حسین نے کالج میں قتل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ دینی حوالے سے متنازعہ بات کرتے تھے. کالج کے شعبہ انگلش میں جمعرات کو طلبہ اور طالبات کی ایک مخلوط استقبالیہ تقریب ہونی تھی, جس پر کچھ طلبہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا. جمشید رضوانی, اردو وی او اے, ملتان.
بحریہ ٹاؤن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تبصرے جاری ہیں, اور بعض لوگوں کے خیال میں ایسا تاثر پیدا ہوا ہے کہ دولت مند افراد اپنی پسند کا انصاف خرید سکتے ہیں. ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ.
سپریم کورٹ نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف 460 ارب روپے کی ادائیگی کی پیشکش قبول کر لی ہے, اور اس کے بدلے قومی احتساب بیورو کو مزید قانونی کارروائی سے روک دیا ہے. اس فیصلے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تبصرے جاری ہیں, اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا تاثر پیدا ہوا ہے کہ دولت مند افراد اپنی پسند کا انصاف خرید سکتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر درست ہے, لیکن کبھی کبھی عدالتوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے.
تاثر تو بالکل صحیح مل رہا ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ سم ہاؤ اوے ود ٹرو مرڈر, لیکن اب جو بھی آرڈر پاس کیا گیا ہے انپلیزنٹ یقیناً ہوگا. ایسا آرڈر یقیناً ہوگا کہ جو اسکوئرلی قانون کے پیرامیٹرز ہیں اس میں فٹ نہ ہوتا ہو، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ بھی تو کسی خلا میں تو آپریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو اسی دنیا میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسے آرڈرز پاس کرنے پڑتے ہیں جو فلیکسیبل ہوتے ہیں لیکن انٹائرلی قانون کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے ہوتے.
سابق وزیر قانون خالد رانجا کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا فیصلہ وائٹ کالر کرائم کے لیے خصوصی قانون کے تحت کیا گیا ہے.
یہ چونکہ وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں کہ ایک آدمی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے کتنے پیسے بنائے ہیں، تو حکومت کا خیال یہ تھا جب یہ لا بن رہا تھا تو خیال یہ تھا کہ صرف سزا دینا کیا فائدہ اگر آپ اس سے پیسے نہیں نکلوا سکتے. قانون ایسا بنایا گیا ہے جس قانون کے تابع کوئی آدمی جو انلیگل گینز کرتا ہے he has to cough out those illegal gains as determined by the state.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرپشن کے بعد جرمانے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے بجائے کرپٹ لوگوں کو سخت سزا دینے سے ہی مستقبل میں کرپشن کو روکا جا سکے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ کسی تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے بعد بھی کچھ عرصے تک چینی مصنوعات پر محصولات عائد رہنے کا امکان ہے. مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں سادیہ زیب رانجھا کی زبانی.
گزشتہ برس پہلے امریکہ اور پھر چین نے اپنی برآمدات پر محصولات عائد کیے، جس کے بعد دونوں کے درمیان تجارتی جنگ کا خطرہ منڈلاتا نظر آیا. یہ دونوں ملک دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان سالانہ $5 کھرب سے زیادہ کی تجارت ہوتی ہے. اس معاملے کے حل کے لیے مہینوں سے مذاکرات جاری ہیں اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے امریکہ کے لیے تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر اور وزیر خزانہ سٹیو منوچن چند دن تک چین جائیں گے. وائٹ ہاؤس سے باہر بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا چاہے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی سمجھوتا طے ہو بھی جائے تب بھی انہیں محصولات ہٹانے کی کوئی جلدی نہیں. ہم انہیں ایسے ہی جاری رکھنے سے متعلق بات کر رہے ہیں ایک خاص وقت تک، کیونکہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم چین کے ساتھ جو معاہدہ کریں وہ اس پر قائم بھی رہے، کیونکہ کئی معاہدوں پر ان کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں. ابھی تک یہ معاہدہ صحیح ڈگر پر ہے اور ہمارے اعلیٰ مذاکرات کار اس ہفتے چین جا رہے ہیں تاکہ بات آگے بڑھائی جائے. اس وقت ہم محصولات کی مد میں کئی $1 بلین لے رہے ہیں اور کچھ وقت تک یہ ایسے ہی رہیں گے. صدر ٹرمپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا بھی جاتا ہے تو بھی اس وقت تک چین پر محصولات عائد رہیں گے جب تک امریکی عہدیداروں کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ چین معاہدے کی پاسداری کرے گا. بعض تجارتی ماہرین کا خیال ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو کی دھات پر محصولات کی وجہ سے امریکی مینوفیکچررز کو نقصان پہنچا تھا. سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا جس میں فیس بک، گوگل اور ٹویٹر شامل ہیں جانبداری سے کام لیتے ہیں اور اس کی چھان بین ضروری ہے. صدر نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم قدامت پسند اور ریپبلکن نظریات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ماہرین کی رائے میں حقیقت اس کے برعکس ہے. تفصیل مدثرہ منظر سے.
صدر ٹرمپ نے منگل کے روز برازیل کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹویٹر اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور وہ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تاہم انہوں نے ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ ڈیجیٹل ذرائع قدامت پسند اور ریپبلکن نظریات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں.
Things are happening, names are taken off, people aren't getting through. You've heard the same complaints.
ٹرمپ کہتے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں، نام ہٹائے جا رہے ہیں، لوگوں کو رسائی نہیں مل رہی. آپ نے بھی ایسی ہی شکایات سنی ہوں گی اور ایسا لگتا ہے ایسا قدامت پسندوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پر اگر وہ ریپبلکنز ہیں تو. اگر وہ ایک خاص گروپ میں ہیں تو ان کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے. میں نے یہ ٹویٹر اور فیس بک پر دیکھا ہے، میں بھی اس پر ہوں اور دوسروں کو دیکھتا ہوں. صدر کا یہ بیان اس کے باوجود ہے کہ فیس بک اور گوگل کی رپورٹیں اور اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کی مہم نے فیس بک اور گوگل پر اشتہاروں پر ڈیموکریٹ سے زیادہ رقم صرف کی ہے. پھر ان میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ الزام کہاں تک درست ہے کہ وہ قدامت پسند نظریات کو بلاک کر دیتے ہیں؟ اس بارے میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ اور بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر شہزاد احمد کہتے ہیں.
پروگریسو آوازیں پہلے ہی بہت کم ہیں اور ان آوازوں کو زیادہ بڑی جگہ نہیں ملتی پہلے ہی, لیکن جہاں کہیں اگر وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے یا ان کی آواز کو دبانے کے لیے پوری دنیا کے ممالک میں مختلف طریقے سے سائبر آرمیز یا ٹرال آرمیز کام کر رہی ہیں, وہ ان آوازوں کو بہت اچھے طریقے سے دبا لیتے ہیں.
شہزاد احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا تک رسائی بہت آسان اور بہت عام ہے, اس لیے ان میڈیا آؤٹ لیٹس کے لیے کسی کے بھی نظریات پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تاہم پرتشدد نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے.
کمپنیز کے پاس یہ تو ہے یہ طاقت کہ وہ کسی جگہ پر کسی مخصوص جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو تھروٹل کر سکیں یا اس کو سلو کر سکیں, اس کے مختلف طریقے ہیں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایسا فوکس نہیں ہے تو پھر تو آپ جو بھی بات کہیں وہ رہے گی. ہوتا یوں ہے کہ جب کچھ لوگ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرتے ہیں تو پھر کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ان کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ایسی ٹویٹس کو یا ایسے سٹیٹسز کو ان کو دے ٹیک ڈاؤن.
حال ہی میں نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملہ کرنے والے مسلح شخص نے اپنی اس کاروائی کو فیس بک پر براہ راست دکھایا اور پورے 20 منٹ کی یہ ویڈیو بہت دیر تک فیس بک پر موجود رہی. اگرچہ بعد میں فیس بک نے اسے اپنی سائٹ سے ہٹا دیا, مگر شہزاد احمد کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی بہت پریشان کر دینے والی بات ہے.
ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہے, وہ ویڈیو تقریباً 20 منٹ دورانیے کی ہے.
لیکن صدر ٹرمپ کو لوگوں کے انتخاب پر اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سمجھدار ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں جو بھی دکھایا جائے اور آخر میں درست فیصلہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا اثر بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے, خواہ یہ کسی لیڈر کی زندگی ہو یا ایک عام آدمی کی, اور سیاست ہو یا مذہب, زندگی کا کوئی شعبہ اس کی دسترس سے محفوظ نہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی عدالت کی طرف سے بوزنیائی سرب جنگ کے مجرم رادوان کراتچچ کی سزا کو بڑھا کر عمر قید کرنے کے فیصلے کو بوزنیا کی کثیر نسلی صدارت کے ایک مسلم رکن نے سراہا ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
کرارزچ کی جانب سے اپنی ابتدائی سزا کی اپیل کی سماعت کے بعد بوزنیا اور ہرزگوینا کی صدارت کے ایک مسلم رکن سیفک زفاروویچ نے کہا ہے کہ کرارزچ کو وہی کچھ ملا جس کے وہ مستحق تھے. اس ملک میں اعتماد جنگی مجرموں کے جرائم کی منسوخی، جواز یا ان کی خوشیاں منا کر نہیں قائم کیا جا سکتا. اعتماد عدالتی فیصلوں کو قبول کر کے اور ان پالیسیوں کی مذمت سے قائم کیا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے جرائم کا ارتکاب ہوا. یہ الفاظ تھے بوزنیا اور ہرزگوینا کی صدارت کے ایک مسلم رکن مسٹر زیفروویچ کے. 73 سالہ کرارزچ بوزنیا کی جنگ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ترتیب دینے, جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم, اور بوزنیا کے علاقے سربنیچا میں ہزاروں مسلمان مردوں اور لڑکوں کی وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کے جنگی جرائم پر 40 سال کی اپنی ابتدائی سزا کی اپیل کے وقت ہیگ نیدرلینڈز کی عدالت میں موجود تھے. سراییوو کی سڑکوں پر کرارزچ کی سزا میں اضافے پر ملا جلا رد عمل تھا. بوزنیا کی ایک مقامی رہائشی سونیا کا کہنا تھا, یہ ہیگ کی جانب سے سیاسی وجوہ کی بنا پر کیا گیا ایک اور فیصلہ ہے جسے قانون کی نسبت سیاست کی بنیاد پر کیے گئے ایک فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور سراییوو کی ایک رہائشی قانون کی ایک طالبہ بجڈچ کا کہنا تھا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک شاندار فیصلہ ہے کیونکہ اس نے اس سے قبل کی سزا منسوخ کر دی ہے. یہ کسی انداز میں نوجوانوں کو اور بلا شبہ جنگ سے براہ راست متاثر ہونے والی پرانی نسل کو اس جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات سے مسلسل نمٹنے کا موقع فراہم کرے گا. ایک اور بوزنیائی سرب کمانڈر راٹکو ملاڈچ بھی قتل عام اور جنگی جرائم پر اپنی سزاؤں کی ایک اپیل کے فیصلے کے منتظر ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج دنیا بھر میں واٹر ڈے یا پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے کوئی پیچھے نہ رہ جائے. تاہم عالمی ادارے یونیسیف اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جاری کردہ سن 2012 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 1 ارب افراد کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے. اس بارے میں عرش عرب سادی کی رپورٹ. انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
اینا ڈائیونا موزمبیک کے اس دریا سے پانی لیتی تھیں جہاں لوگ نہاتے اور اپنے کپڑے دھوتے ہیں. واٹر ایڈ امریکا کے رابن فشر.
Could you imagine waking up in your household and having to walk miles to get a clean glass of water?
کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیدار ہوں اور پھر آپ کو پینے کے ایک گلاس صاف پانی کے لیے میلوں چلنا پڑے, اور یا پھر آپ کو ہوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کے لیے میلوں دور جانا پڑے. اسی بارے میں بات کرتے ہوئے ادرا انٹرنیشنل نامی ادارے کے سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر جیسن بروکس کہتے ہیں,
Where there's water, everything is possible. But in reality, without water,
جہاں پانی ہے وہاں سب کچھ ممکن ہے, لیکن بغیر پانی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ترقی, اچھی صحت اور پیداوار کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. غیر منافع بخش ادارہ ادرا انٹرنیشنل اب مقامی آبادیوں کے ساتھ مل کر کنویں کھود رہا ہے تاکہ صاف پانی تک لوگوں کو رسائی حاصل ہو سکے. جیسن بروکس کہتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبوں سے 7,000 کے قریب افراد کو ملازمتیں بھی فراہم ہو رہی ہیں. جیسن کہتے ہیں,
We can't do anything without the local community and the leaders of that community.
ہم مقامی آبادی اور اس کے لیڈروں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ پینے کے صاف پانی تک رسائی ان کی ذمہ داری ہے. پانی جمع کرنے پر لاگت اٹھتی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے لیے افریقی یونین کے سفیر ڈاکٹر آری کاناچی ہوم بوری. ہم اس کا آغاز ایک بچی سے کریں گے, اور وہ اسکول اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد دینی ہے, اور دور سے جا کر پانی لانا بھی ان کاموں میں شامل ہے. ڈاکٹر آری کانا کا مزید کہنا تھا,
Some of these individuals are having to walk 3-5 kilometers a day, one way.
لوگوں کو پانی لانے کے لیے روزانہ صرف ایک طرف 3-4 یا 5 میل تک چلنا پڑتا ہے. مزید ستم تب ہوتا ہے جب یہ بچی حاملہ ہوتی ہے اور اسے دیہی کلینک میں بھی آنا پڑتا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دور دراز کے کلینکوں میں صاف پانی نایاب ہے. اس بارے میں گلوبل واٹر 2020 کے لنسے ڈینی.
Think about all the things a hospital does with water. There's hand washing.
ذرا آپ اس پر غور کریں کہ ایک اسپتال پانی کو کن کاموں میں استعمال کرتا ہے. اس میں ہاتھ دھونا ہوتے ہیں, آلات کو دھونا ہوتا ہے, فرش صاف کرنے ہوتے ہیں, پینے کے لیے پانی چاہیے, آپ کو ادویات کھانے کے لیے پانی چاہیے, اور اسے صاف ہونا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کے لیے بنیادی ڈھانچے تعمیر کرنے پر اٹھنے والی لاگت فوائد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس بارے میں واٹر ایڈ امریکہ کے رابن فشر کہتی ہیں,
If you have money to build roads, you have money to build wells. If you have money to invest in internet, you can find money for electricity.
اگر آپ کے پاس سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ ہے تو پھر کنویں بنانے کے لیے بھی موجود ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے رقم موجود ہے تو پھر بیت الخلاء تعمیر کرنے کے لیے بھی رقم ڈھونڈی جا سکتی ہے. ہمیں سرمایہ کاری کے لیے ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اقوام متحدہ نے صاف پانی تک رسائی کو بنیادی انسانی حق قرار دیا ہے, اور ہر شخص کے لیے اس رسائی کو سن 2030 تک ممکن بنانے کی تجویز دی ہے. پانی کا عالمی دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اس سلسلے میں ابھی بہت سا کام باقی پڑا ہے, کیونکہ دنیا کے تقریباً 780 ملین افراد کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس ہفتے یوکرین کے علاقے کرائمیا کے روس کے ساتھ زبردستی الحاق کے 5 برس پورے ہو جائیں گے. روس کے کرائمیا پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ماسکو پر وسیع تعزیریں عائد کر دی تھیں, اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اقتصادی اثرات روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی مقبولیت پر بھی منفی اثر ڈال رہے ہیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
5 سال پہلے نامعلوم وردیوں میں ملبوس جن مسلح جنگجوؤں نے کرائمیا میں یوکرین کی سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا تھا انہیں لٹل گرین مین کہا گیا. وہ واضح طور پر روس کے حمایت یافتہ تھے, مگر ماسکو نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا. 16 مارچ سن 2014 کو نئے خود ساختہ حکام نے ایک ریفرینڈم کروایا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 95% ووٹروں نے کرائمیا کو دوبارہ روس کے کنٹرول میں دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس الحاق کی تعریف کی۔
After a hard, long, tiring trip, Crimea and Sevastopol are returning to their home port.
ایک مشکل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد کرائمیا اور سیواستوپول اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، اپنے آبائی ساحل، اپنی بندرگاہ روس کی جانب۔ 5 سال بعد پوتن اس ہفتے کرائمیا واپس آئے اور ترقی کی تعریف کی۔ وہاں بجلی کے نئے اسٹیشن تعمیر ہو گئے ہیں، کرائمیا کو روس سے ملانے والا ایک پل تعمیر ہو گیا ہے، تاہم اس کی اونچائی اتنی نہیں کہ بحری جہاز یوکرین کی سرحدوں میں داخل ہو سکیں۔ بجلی کے نئے اسٹیشن تعمیر ہو گئے ہیں، کرائمیا کو روس سے ملانے والا ایک پل تعمیر ہو گیا ہے، تاہم اس کی اونچائی اتنی نہیں کہ بحری جہاز یوکرین کے علاقے میں داخل ہو سکیں۔ اس سال ریل سروس بھی شروع ہو جائے گی۔ کرائمیا کی رہائشی جن لوگوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی وہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، بلند و بالا تعمیرات آپ سب جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ کرائمیا پر روس کے حملے کے بعد امریکہ، یورپ اور متعدد اتحادیوں نے ماسکو پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں اب اثر دکھا رہی ہیں۔ روسی پالیسی کی تجزیہ کار ماریا لپمن کہتی ہیں،
کرائمیا سنڈروم اور کرائمیا کنسنسس از ویئرنگ آؤٹ کوائٹ ویزیبلی۔ دی اناؤنسمنٹ آف
کرائمیا کو علامت سمجھنا یا کرائمیا پر اتفاق رائے اب نمایاں طور پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ پینشن اصلاحات کا اعلان، ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ، تب ایک محرک ہو سکتا تھا جب لوگوں کو احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ معاملات درست نہیں۔ یوکرین میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ممتاز امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کیف کی یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں رکنیت کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ چنانچہ کیا پوتن مزید فوجی اقدام کی کوشش کریں گے؟ ماسکو میں پوسٹ انڈسٹریل اسٹڈیز سینٹر کے ولادسلاو آئینو زمیٹسف کہتے ہیں،
Russian politics is much exhausted with Ukraine.
روسی سیاست میں یوکرین کا تذکرہ اب مزید اثر نہیں رکھتا۔ میں کسی بھی طرح کی فوجی کاروائی، بحیرہ آزوف کی بندش یا ڈونباس میں فوجی اشتعال انگیزی کو خارج از امکان تصور کرتا ہوں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے اس ہفتے کہا ہے کہ کرائمیا کو ہمیشہ یوکرین کا حصہ تصور کیا جائے گا، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ سن 2014 میں روس کی مزاحمت میں مغرب کی ناکامی نے مشرقی یوکرین کے ڈونباس کے علاقے اور شام جیسے دیگر تنازعوں میں ماسکو کی مداخلت کی راہ ہموار کی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے شمالی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء جاری ہے کیونکہ ٹریور طوفان کے بعد وہاں مٹی کے تودے گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
جمعرات کو دوسرے روز بھی درجنوں شہری ایک بڑے فوجی طیارے پر علاقے سے انخلاء کر رہے ہیں، کیونکہ امکان ہے کہ ہفتے کے روز ٹریور طوفان یہاں پہنچ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ اس شمالی علاقے کے چیف منسٹر مائیکل گنر کہتے ہیں،
A state of emergency has been declared in our Gulf country as Cyclone Trevor tracks across the...
ایسے میں جب یہ طوفان ہمارے علاقے کو گھیرے میں لے رہا ہے، ہم نے یہاں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق کیٹیگری 4 کے طوفان سے ہفتے کے روز مٹی کے تودے گرنے کا بھی امکان ہے۔ جمعرات کے روز مقامی شہری طوفان سے قبل اپنے لیے پینے کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آخر میں کچھ اہم خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران بم دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ جلد پاکستان کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اور پشاور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کیس میں 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر فائزہ بخاری۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔